ماہ رمضان کی آمد پر انسان کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی روح اور پاکیزہ باطن کو جو فطری اور قدرتی طور پر کمال و تکامل کی جانب مائل ہوتا ہے بلندیوں کی سمت لے جائے، قرب الہی حاصل کرے اور اخلاق حسنہ سے خود کو آراستہ کر لے۔ تو ماہ مبارک انسان کے لیے خود سازی اور نفس کی تعمیر نو کا مہینہ، اور پروردگار سے مانوس اور قریب ہونے کے لیے سازگار موسم بہار ہے۔ ماہ رمضان قوت و توانائی کا سرچشمہ ہے۔ اس مہینے میں چاہیے کہ لوگ خود کو معنوی خزانوں تک پہنچائیں اور پھر حتی المقدور اس خزانے سے سرمایہ حاصل کریں اور آگے بڑھنے کے لیے آمادہ ہوں۔ ماہ رمضان میں روزہ، نماز، دعا و مناجات، بندگی اور عبادات کا ایک خوبصورت گلدستہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پر توجہ دیں اور تلاوت کلام پاک کی خوشبو کا بھی اس میں اضافہ کر لیں، کیونکہ ماہ رمضان کو قرآن کے موسم بہار سے تعبیر کیا گیا ہے، تو خود سازی اور تہذیب نفس سعادت و خوشبختی کی بڑی حسین منزل پر ہمارا ورود ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، یہ کچھ فرمائشات تھے مقام معظم رہبری کے جو میں نے آپ کی نظر کیے۔ میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ماہ مبارک کی اس پرآمد اور موسم بہار کی آمد پر خوش آمدید اور تبریک، تہنیت، جتنی بھی ہم مبارکباد دیں وہ کم ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر خدا نے توفیق دی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں اور پروگرام اور اپنے جو ساتھی اور ہمراہ ہے ان کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر یہ سعادت ہمیں ملی ہے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھا سکے اور مہمان خدا کو صحیح معنوں میں، اس مہمان خدا کا ہم حق بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس پروگرام میں جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب کفایت حسین صاحب، تو چلیے ان سے بھی سلام عرض کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا آج پیغام کیا ہوگا۔ کفایت صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بالکل سعادت ہے کہ خدا وند کریم نے توفیق عنایت فرمائی اور کرامت ہے اس کی کہ جو ہم پہ نازل ہو رہی ہے تمام مومنین اور روزہ دار۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اگر ناظرین کی خدمت میں کچھ پیغام۔
جی بالکل، خدا وند عالم کی طرف سے جو نعمتیں ہیں ان کا یعنی شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، چاہے جائے کہ ان کا شکریہ ادا کرنا۔ تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، لیکن ناظرین سے
بالکل
ناظرین کرام، آپ کے میزبان کفایت حسین کا بھی عرض سلام، اور اس پروگرام میں میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جیسا کہ ابھی بشیر صاحب نے فرمایا کہ رمضان المبارک جو مہینہ ہے وہ تزکیہ نفس اور طہارت قلب کا مہینہ ہے۔ ناظرین یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ویسے تو پورے سال اس کو ہونا چاہیے، لیکن اگر انسان پورے سال اس کی طرف متوجہ نہ ہو سکے تو خداوند عالم نے ماہ مبارک رمضان کو مخصوص کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس میں اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنائے۔ اور ناظرین ایک چیز اور، جس وقت ہم ماہ مبارک رمضان پر غور کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسلام نے جو انسانی اقدار اور ہیومن ویلیوز کا تصور پیش کیا ہے کسی دوسرے مکتب میں وہ نہیں ہے، اور رمضان کا بہت گہرا اس سے تعلق ہے۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک بندہ جس وقت صبح صادق سے لے کر وقت غروب تک روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو وہ قرب الہی کے ساتھ ساتھ دکھ اور درد اور مظلوموں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرتا ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ آج جو بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا میں وہ غربت کا مسئلہ ہے، اور وہ حکومتیں، وہ قوتیں جو عامرانہ طرز حکومت کو پسند کرتی ہیں اور جو خود کے سپر پاور ہونے کے بڑے گھمنڈ میں ہیں، وہ کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ جو کمزور حکومتیں ہیں وہ طاقتور بنیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے پوری دنیا میں وہ ممالک کہ جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے وہ پسے ہوئے ممالک ہیں، ان کو دبایا جا رہا ہے اور اس طریقے سے کہ ان کے اوپر مصنوعی قحط مسلط کیا جا رہا ہے۔ یہ قحط آپ دیکھ لیجئے فلسطین سے لے کر افریقہ کے ملک اتھوپیا تک اور دوسرے مسلم ممالک، وہ خود ان کے یہاں کوئی مشکل نہیں ہے، مسلم ممالک سے گھرے ہوئے ہیں اور ایک بہترین فضا ہے، لیکن ان کے اوپر ایک مصنوعی قحط مسلط کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو کمزور بنایا جا سکے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خود ایک دہشت گردی ہے، مسلمانوں کو دہشت گردی کا شکار بنایا جا رہا ہے، ورنہ وہ اسلام کہ جو انسانیت ہمدردی اور انسانیت دوستی کا درس دیتا ہے، پورے ایک مہینے اس کا تربیتی کورس اور تربیتی کیمپ قائم کرتا ہے، وہ کبھی غیر انسانی فعل دہشت گردی جیسے کو نہیں سراہے گا۔
بالکل
بشیر صاحب، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور تزکیہ نفس چونکہ آپ نے موضوع قرار دیا تھا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو حیوانی خصلتیں ہیں ان سے آزاد کریں، ان سے پاک کریں۔ یعنی اسلام انسان کو ختم نہیں کرنا چاہتا بلکہ حیوانیت کو مٹانا چاہتا ہے
بلکہ انسانیت کو بنانا چاہتا ہے۔ جیسے امام خمینی کا بھی بہت ہی معروف اور مشہور قول ہے کہ فرماتے ہیں کہ انبیاء، یعنی ہر کوئی آتا ہے ایک کام کرنے کے لیے، لیکن جب انبیاء کو بھیجا گیا، جب انبیاء آئے تو وہ آئے انسان بنانے کے لیے،
انسان بنانے کے لیے، انسان سازی
کے لیے۔
بالکل بالکل،
ہر کوئی چیز بنانا آسان ہے لیکن انسان بنانا بہت،
اور یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ انسان سازی کا بہترین موقع ہے۔ یعنی پورے سال انسان اپنے مشکلات میں گھرا رہتا ہے، اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، بیوی بچے اور کاروبار یہ فکریں ہوتی ہیں، لیکن کم سے کم ایک مہینہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو انسان بنا سکیں۔
بالکل، اگر آپ اجازت دیں تو یہاں وقت ہوا ہے ایک کلپ کا،
جی جی بالکل انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔
تو ناظرین، آج بھی ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے، اور جیسا کہ ہماری باتوں سے بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، آج ہم چاہتے ہیں کہ تزکیہ نفس اور تہذیب نفس پہ ہم کچھ روشنی ڈالیں گے یہاں پہ، اور جو ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے وہ اس پہ سخن بیان کریں گے۔ انشاءاللہ آپ ملیے گا اس ایک بریک کے بعد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، تمام مومنین کی خدمت میں اس مبارک مہینے کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس مہینے کے لیے صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ پروردگار عالم نے اس مہینے میں شب قدر کو قرار دیا ہے۔ شب قدر کا اس مہینے میں واقع ہو جانا اس مہینے کی عظمت پر بین دلیل ہے۔ اس مہینے میں ہندوستان جہاں کے ہم رہنے والے ہیں، مسلمان بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمارا شہر جو مراد آباد کے نام سے مشہور ہے، جو دلی سے 140 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، وہاں پر اس مبارک مہینے کی آمد پر مختلف انداز میں مسلمان اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک عجب طرح کی رنگ بو نظر آتی ہے، جس طرف نظر اٹھائیے، چاہے شہر ہو، دیہات ہو یا کوئی گھر ہو، ایک عجب طرح کا ماحول نظر آتا ہے۔ یہ کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے جسے انسان صرف درک تو کر سکتا ہے لیکن لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے چھوٹے سے شہر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان ہندو حضرات بھی اس مبارک مہینے کا اور روزے دار کا خاص طور پر احترام کرتے ہیں، اور احترام کی حد یہ ہے کہ حتیٰ ہندو حضرات بھی کسی روزے دار کے سامنے کوئی چیز کھانے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا۔ اس مہینے میں، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ عبادتوں کی فصل ہے۔ انسان اس مہینے میں مسجدوں میں جاتا ہے، مسجدیں نمازیوں سے پر رہتی ہیں۔ یہ ایسا موسم اور سما ہوتا ہے جو کسی دوسرے مہینے میں نظر نہیں آتا۔ اس مہینے میں مسجدیں پر ہوتی ہیں، جگہ جگہ سے تلاوت کی آوازیں آتی ہیں، دعا و مناجات میں لوگ مشغول ہوتے ہیں، اور اسی کے اندر شب قدر میں جو تین شبیں ہوتی ہیں، اس کے اندر تمام مسلمین مسجدوں کے اندر شب داری کرتے ہیں، اس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، نمازوں میں مشغول رہا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے لیے مسلمین جہان، خاص طور پر ہندوستان میں، کچھ ایسی رسومات ہیں کہ جو دوسرے شہروں میں اور دوسرے ملکوں میں دیکھنے میں نظر نہیں آتی۔ یہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر سحر و افطار میں خاص طریقے پر انتظام کیا جاتا ہے، طرح طرح کے پکوان پکائے جاتے ہیں، مٹھائی اور پھلوں سے دسترخوان کو سجایا جاتا ہے، اور روزے داروں کو اپنے دسترخوان پر مدعو کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس مہینے میں اگر کوئی انسان کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اس کا بھی یہ خاص ثواب ہے، اور اس مہینے میں ایک عمل کی جزا عام مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے پروردگار عالم کی طرف سے مومنین کو دی جاتی ہے۔ لہذا انسان اس میں خاص طور پر انتظام کرتے ہیں، اور ہمارے ہوٹلز وہ علاقے کہ جہاں پہ مسلمان زیادہ تعداد میں رہتے ہیں، वहाँ पर होटलों का टाइम टेबल चेंज कर दिया जाता है सिर्फ इस मुबारक महीने के एहतराम की खातिर, और उसमें ये किया जाता है कि बजाय इसके कि होटल दिन में खोले जाएं, इस मुबारक महीने के एहतराम में रात को खोले जाते हैं, और रात के अंधेरे में रोशनी की जगमगाहट में ऐसा लगता है कि जैसे ये रात नहीं बल्कि दिन है।
नाज़रीन इकराम, आपके अपने प्रोग्राम मेहमान खुदा में एक बार फिर आपका खैर मकदम है, और बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आप हमारी हमराही कर रहे हैं। और आपसे हर दफा की तरह मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें कॉल कीजिए, और हमें मशवरा देना चाहते हैं या हमारे मेहमान से कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमें जरूर कॉल कीजिएगा, आप हमारा साथ दीजिए। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी बशीर साहब
जी, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि तज़किए नफ्स एक ऐसा मौजू है और ऐसी जरूरत है आज की बशरियत की,
बेशक
कि जो भी हो सकेगा इंसान को, यानी जितना भी हो सके इंसान को, इस पे इंसान अपने आपको आमादा करे इसके लिए। और फलसफे नबूवत जैसे मैंने अर्ज किया ना, मैंने कहा कोले, और जैसे कुरान की आयतें भी मशहूर आयतें हैं कि हमने अंबिया को भेजा सिर्फ इसलिए कि वो तज़किए नफ्स करे,
जी इंसान बनाए। बिल्कुल बिल्कुल
जी, आप कुछ अगर इस हवाले से कहना चाहेंगे खुद।
जी जी, तज़किए नफ्स, बस मैं यही कहूंगा कि आज का जो जमाना है, कल की भी हमारी गुफ्तगू हो रही थी एजुकेशन के हवाले से, वो ये है कि मसाइल यहीं से हो गए कि हमने इल्म तो हासिल किया लेकिन तज़किए को छोड़ दिया, हम दूर हो गए। यानी इंसान वो इल्म जिसको इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए थी, अब उस इल्म के जरिए से इंसानियत मिटाने के वसाइल और अबजार और इंसानी कबा को तार तार करने के वसाइल तैयार किए जा रहे हैं।
यानी तालीम तो है लेकिन तरबियत का कहीं नामो निशान,
और ये सिर्फ इसीलिए है कि हमने सिर्फ इल्म को ले लिया लेकिन जो हकीकतन यानी वो तज़किए नफ्स और तहजीब नफ्स थी उसको हमने छोड़ दिया।
जी, ये बहुत ही अहम नुक्ता है। यानी अगर कुरान ने भी कहीं पे मतरा किया या जब अंबिया आए या औलिया असफिया तो उनका तज़किरा यही था, यानी उनकी तरफ से जो तजवीज होती थी वो यही था कि तालीम के साथ साथ तज़किया भी हो। और कुरान में भी हम देखते हैं कि जहां भी तालीम का जिक्र है तज़किया। एक साहब मुझे मिले और कहने लगे, आजकल की दुनिया में खासकर हमारे यहाँ के रहने वाले थे, तो कह रहे थे कि आज हमारे यहाँ, मैंने कहा आप बताए तो आजकल क्या हालत है, एजुकेशन कहाँ तक है, तालीम और तरबियत किस हद तक है। तो कह रहे थे आजकल इन्हें नॉलेज तो है लोगों के पास
जी,
लेकिन एजुकेटेड आदमी नहीं है,
एजुकेटेड नहीं,
यानी तालीम याफ्ता तो मिलेंगे लेकिन तरबियत याफ्ता,
यानी उस इल्म के तकाजे के ऊपर अमल करने वाले अफराद हमारे पास नहीं है।
बिल्कुल नहीं है, और ये आज की किल्लत है, खफत है। आज भी बस इससे यही नतीजा निकलता है, जब ये तहजीब नफ्स नहीं है, तरबियत नहीं है, तो आज भी ऐसे अंबिया की जरूरत है, आज भी ऐसी तालीमात की जरूरत है जिनके साये में हम अपने आप की तरबियत कर सके और आलमी इंसान को एक नया।
और कुरान में जैसे कि मसलन हम खुद गौर करते हैं, और ये महीना गौर करने का है, और अभी हमारे मेहमान ने शायद परसों क़िबला ने बताया भी था जो मेहमान थे कि गौर व फिक्र बड़ी अहम चीज़ है, गफलत जो है बहुत बड़ी यानी मुसीबत है। तो उसमें यही है कि जब हम देखते हैं ना, तो अक्सर मकामात पर जो तालीम है उसके ऊपर तज़किया मुकद्दम है। मसलन कहा गया कि हुवल्लज़ी बअथ फिल्लुमीना रसूला, इस तरीके से, और जब तमाम चीजें बयान की तो कहा कि वो यज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब,
पहले तज़किया है, बिल्कुल
पहले नफ्स को पाक करो, इसलिए कि ये इल्म, इसकी मिसाल बारान रहमत की है, अगर पाक ज़र्फ़ में जाएगा ये इल्म तो ज़ाहिर दुर्रे बेमिसाल बनेगा, ठीक है, अदीमुल मिसाल, और अगर ये सांप के मुंह में जाएगा तो जहर बनेगा।
तो मेरे ख्याल से अब हम शुरू करते हैं प्रोग्राम,
हम यहां पे अपने नाजरीन की मुलाकात भी कराते हैं,
बिल्कुल,
और फिर उसके बाद। जी जी बिल्कुल, नाजरीन आज हमारे साथ स्टूडियो में फिर वही अजीम शख्सियत है जिनसे आप मुस्तकिल इस्तेफादा कर रहे थे, जनाब गुलाम जाबिर मोहम्मदी साहब क़िबला। आइए आप हमारा साथ दीजिए, क़िबला से हम पहले मुलाकात करते हैं उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। क़िबला अस्सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
क़िबला मेरी तरफ से भी सलाम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
और सलाम के साथ साथ क़िबला का जितना शुक्र अदा करें कम है, यानी इस गर्मी में वाकई आप ज़हमतें कर रहे हैं और तशरीफ ला रहे हैं,
बहुत शुक्रिया,
और आपका कीमती वक्त। तो आप नाज़रीन से दुआ सलाम।
अल्लाह रहमान रहीम, अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين। सबसे पहले नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जितना भी इस माह मुबारक में शुक्र अदा किया जाए परवरदिगार का कि उसने हमें ये तौफीक इनायत फरमाई और सआदत बख्शी कि हम कुछ जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है उसको अदा कर सकें और बजा ला सकें, उसी के लिए चंद टूटे फूटे कलिमात लेकर नाज़रीन की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इंशाल्लाह जो हमारा موضوع ہے تزکیہ نفس،
جی
اس حوالے سے چند رائز پیش کریں گے.
ضرور، اور ضرورت جیسے بھی ہم نے، ہم تو ضرورت پہ ہی زور دے رہے تھے
بالکل بالکل
آج کی ضرورت ہے تو کیوں نہیں.
قبلہ ایک لفظ یہاں پہ اگر اجازت دے تو ہم اس طرح سے بات شروع کرتے ہیں. خود تزکیہ یہ ایک مفہوم چیز نہیں ہے، عام ہمارے جوان کیا سمجھیں گے تزکیے سے، آپ اس کو ذرا واضح کیجیے.
دیکھیے تزکیہ نفس، جب یہ لفظ ہم سنتے ہیں تو الحمدللہ اس پر ہمارے بزرگان نے، علماء نے بہت کچھ لکھا، بہت زیادہ کتب موجود ہیں.
جی
بالخصوص جو علماء اخلاق ہیں،
جی
انہوں نے اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے.
بے شک
تزکیہ نفس کا جو ایک ابتدائی مفہوم ذہن میں آتا ہے اور جسے آر لغت نے بیان کیا، وہ تو یہ ہے کہ نشو و نما پانا،
جی
اور بڑھنا. یا جب تربیت کی بات آتی ہے تو تربیت کے مفہوم کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کے اندر جو صلاحیتیں اور استعداد موجود ہے،
جی
اس کو پروان چڑھانا، اس کو شکوفہ کرنا،
تربیت
کا حق ہے.
جی
اور جب ہم اس خاص مفہوم کو بیان کرتے ہیں کہ تزکیہ نفس کیا ہے،
جی
اصطلاح میں اس سے مراد کیا ہے،
جی
تو وہاں یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ تزکیہ نفس یہ ہے کہ کچھ عادات جو منفی ہیں،
جی
جو ناپسندیدہ ہیں،
جی
ان کو ترک کرنا، اور جی کچھ ایسی صفات اور ایسے خصوصیات جو پسندیدہ ہیں اور صفات حمیدہ ہیں،
جی
ان سے اپنے نفس کو آراستہ کرنا.
بس
تزکیہ نفس کا تکلم،
جی بالکل بالکل
تزکیہ نفس یہ ہوا کہ کچھ جو ناپسندیدہ صفات اور بری صفات ہیں ان کو چھوڑنے کا نام ہے تزکیہ.
بالکل بالکل.
اور ادھر سے کچھ پسندیدہ صفات اور اچھے صفات کو اپنا لینے کا نام ہے تزکیہ.
اچھا یہ دونوں صفات جو ابھی آپ نے فرمائی ہیں دونوں انسانی صفات ہیں؟
جی
یعنی وہ ناپسندیدہ بھی انسانی صفات ہیں یا وہ حیوانیت سے اس کو ورثے میں ملی؟
ہاں اس کی تفصیل ابھی عرض کرتا ہوں.
جی 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 بالکل بالکل.
یعنی انسان کے کس حصے میں جائیں گے وہ صفات،
یعنی کن چیزوں میں ہم کہیں گے کہ یہ انسان ہے پورے طریقے سے، اور کن چیزوں سے کہیں گے مثلا ان سے پاک ہو جائے تب انسان ہے، تو اس کی بھی اگر آپ تھوڑی وضاحت.
یہاں میں ایک نقطے کی وضاحت کروں گا کہ اگر ہم انسان کا جائزہ لیں کہ انسان جب اس کائنات میں اور اس دھرتی میں قدم رکھتا ہے،
جی
اور قرآن نے بھی، قرآن حکیم نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب انسان اس کائنات میں اور اس ہستی میں قدم رکھتا ہے تو اس کا صفحہ ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا. یعنی اس کو، اسی نقطے کو جب علماء بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو فطرت ہے،
جی
وہ انتہائی پاک اور پاکیزہ ہے.
بے شک
جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی فطرت سالم ہے، اور فطرتاً انسان خدا جو ہے اور خدا کی طرف بڑھنے والا ہے.
وہ خود حضرت علی علیہ السلام نے بھی کہا ہے کہ جو جوان ہے اس کا قلب خالی زمین کے مانند ہے. جی بالکل، جس سے کچھ نہیں بویا گیا.
بالکل. یہاں پر البتہ اسلام کا یہ نقطہ نظر ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور ناظرین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا صفحہ بالکل سفید ہوتا ہے. اب کس طرح کی اس نے نقاشی کرنی ہے یہ اس سے وابستہ ہے.
بے شک بے شک.
لیکن جو دوسرے ادیان ہیں مثلا عیسائیت میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آئے تو وہ گناہگار ہوتا ہے، وہ کثیف ہوتا ہے، لہذا وہ غسل تعمید ہے، وہ غسل کرواتے ہیں، پھر پاک ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کیا ہے انسانیت کے اس
زمرے میں،
ہاں جی زمرے اور حلقے میں آتا ہے. لیکن اسلام اس طرح نہیں ہے. اسلام کا تصور یہ ہے کہ انسان فطرتاً سالم ہے، سلیم الفطرت پیدا ہوتا ہے.
بے شک بے شک.
اب یوں میں یہاں تعبیر کروں کہ صفر پہ ہے یہ انسان، لیکن صفر عدد والا صفر نہیں کہ جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہے. اس صفر کو ہم، اور میں تو کیا عرض کروں، علماء نے یوں بیان کیا ہے کہ یہ صفر صفر فلسفی ہے.
جی
یعنی اس کے اندر قوت اور استعداد پائی جاتی ہے کہ یہ آگے بڑھ سکتا ہے.
جی
وہ صفر عددی نہیں ہے کہ جس کے بعد ایک شروع ہوگا، نہ ایسا نہیں.
جی
یہ صفر فلسفی ہے، یعنی انسان کے اندر استعداد اور صلاحیت موجود ہے.
جی
کہ وہ آگے بڑھے.
جی بالکل.
اب یہ انسان اگر صفر سے کمال کی طرف جاتا ہے،
جی
ایک کی طرف جاتا ہے، جمع ایک اور جمع دو کی طرف جاتا ہے،
جی
تو یہ کمال کا سفر طے کرتا ہے.
جی
اور اگر اس صفر پر ہی باقی رہتا ہے تو اس نے کچھ بھی نہیں کمایا.
جی جی.
اور اگر اس صفر سے نیچے کی طرف جاتا ہے، منفی ایک کی طرف جاتا
خسارہ
ہے
خسارہ دے دے بالکل.
وہ آپ کی جو فرمائش تھی کہ
جی بالکل
یہ صفات حیوانی ہے یا انسانی
جی
یہ صفر پر کھڑا رہے تو ایک اس نے کچھ نہیں کمایا لیکن انسانیت پر باقی ہے
جی جی بالکل.
لیکن جب اس صفر سے منفی کی طرف جائے گا تو پھر اس نے انسانیت کو چھوڑ دیا حیوانیت کی. اس لیے قرآن کا ارشاد ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا کہ ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں, آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں, کان ہیں سنتے نہیں ہیں. پھر کیا فرمایا, ارشاد ہوتا ہے کہ اولائک کل انعام یہ چوپایوں کی مانند ہے
جانوروں کی,
جانوروں کی مانند بل ہم ازل. پھر خدا نے یہاں پر ایک شبہ کا اور ایک اعتراض کا ازالہ کر دیا کہ کہیں کوئی حیوان اٹھ کے احتجاج نہ کرے کہ میں تو مثلا ایک نجس العین حیوان ہے اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے.
جی بالکل.
لیکن اس میں بھی ایک صفت وفاداری کی پائی جاتی ہے, کہیں وہی اٹھ کے یہ نہ کہے کہ میں تو اپنے مالک کا وفادار رہتا ہوں, مجھ سے کیوں اس انسان کو تشبیہ دی جا رہی ہے. کہا کہ بل ہم ازل, یہ جب انسان انسانیت سے گرتا ہے اور منفی کی طرف جاتا ہے تو پھر یہ اس حیوان تو کیا حیوان سے بھی
بدتر ہو جاتا ہے. بالکل بالکل.
لہذا یہ جو صفات آپ فرما رہے تھے
جی جی جی
بری صفات, یہ حیوان تو کیا حیوان سے بھی
بدتر ہے.
ایک ایسا انسان جو انسان نما سے آپ کہہ لیں, انسان تو نہیں کہہ سکتے, جو اٹھ کے کئی لوگوں کا قتل کر دیتا ہے یا اس کے اندر ایک جنون جنگ کا پایا جاتا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو کون سی آپ انسانیت کی کیٹیگری میں شمار کریں؟
یعنی کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے ہم جنس کو قتل کرتا ہو, مارتا ہو, یا مثلا یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں لیکن انسان انسان کو مارنے سے دریغ نہیں کرتا ہے, وہ قتل کرتا ہے اس کو. اللہ اکبر.
یہ جو آج کل کا انسان اگر دیکھا جائے دوسرے معنوں میں کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہو چکا ہے.
بالکل بالکل.
یعنی جو اس طرح کا دماغ میں رکھتے ہو ایسی سوچ اور فکر کے مالک,
یہ زمانہ کیا حضور نے جو بھی فرمایا ہے اس سے یہ ہے کہ اسلام نے ایک ان کو پیمانہ دیا ہے, ایک کسوٹی دی ہے. ہر زمانے کا انسان اپنے آپ کو اس پہ پرکھ سکتا ہے کہ ہم کتنا انسانیت کے معیار پر ہیں اور کتنا جو ہے وہ ہم حیوانیت سے بھی پست ہو چکے ہیں. بالکل بالکل. اور جو بھی آغا قبلہ نے فرمایا تھا کہ وہ صفر پر ہے, یعنی خداوند عالم نے جو استعداد اور جو صلاحیتیں اس کو عطا کی ہیں اگر ان کو وہ روشن کرتا ہے, شگوفا کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ انسانیت کے مراحل طے
کمال کی طرف جاتا ہے اور اپنے آپ کو انسان بنا رہا ہے.
بالکل. بہت اہم چیز تھی قبلہ, واقعی یہ ہو گیا کہ اس سے.
لیکن ایک چیز میں نے میرے ذہن میں بتایا کیا, کسی ناظرین کے ذہن میں, ناظرین میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی آ جائے, بھائی یہ تو آپ کی بات مولانا صحیح ہے, ہم مانتے ہیں کہ وہ حیوانت سے بھی پس صفات ہے, مثلا کسی کو قتل کرنا ہے, لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ جہاد کا فتویٰ دیا جاتا ہے, کہیں پہ جو ہے انسان کو جو ہے کہا گیا کہ آپ قتل کیجئے, آپ جو ہے جہاد کیجئے,
اسلام
لڑائی کیجئے,
قصاص کو کہا ہے
مثلا قصاص کیجئے. تو یہ
دیکھیے, یہ ایک دفعہ احقاق حق ہے اور ابطال باطل ہے, یا یوں میں کہوں کہ ایک ظالم ہے اس کو آپ نے سزا دینی ہے اور اس کو پھانسی پہ لٹکانا ہے.
صحیح. اگر آپ معاف کیجیے,
ظلم کی وجہ سے
میں آپ کی بات کاٹتے ہوئے یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے ایک بریک کا, اس کے بعد ہم آپ کا اطمینان سے آپ کا جواب بھی سنیں گے اور ناظرین بھی آپ سے مستفید. جی ہاں ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام مہمان خدا اور بہت ہی دلچسپ اور اچھی گفتگو ہو رہی ہے تہذیب نفس پہ, تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے, ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی گفتگو میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان عناوین کے اوپر گفتگو کریں کہ جو انسان کو ترقی کی راہ میں لے جانے سے رکاوٹ بنتے ہیں. ان میں سے ایک ہے شیطان, مثال کے طور پر وسوسہ, گناہ کا وسوسہ. مثلا فرض کریں غفلت, یہ خود ایک رکاوٹ ہے, ایک بہت بڑی رکاوٹ مومنین کی زندگی میں جو اکثر دیکھنے کو ملی ہے وہ ہے کہ انسان عبادتیں کرتا ہے پروردگار کی لیکن شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور وسواس کرتا ہے انسان کو، اور انسان کو وسواس کا شکار بنا دیتا ہے کہ تمہارا عمل صحیح نہیں ہے، اور انسان اس عمل کو، اس عبادت کو اتنا بار بار تکرار کرتا ہے، انجام دیتا ہے کہ انسان اس میں گرفتاری پیدا کر جاتا ہے، انسان اس میں الجھ جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ تو عزیزوں، انسان کی ترقی کے راستے میں بہت سارے موانع، بہت ساری رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم رکاوٹ ایک ہے جس کا نام ہے شیطان۔ شیطان، جیسا کہ بہت سارے علماء کہتے ہیں اور جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے، کہ اگر انسان گناہ کے بھنور میں پھنس جائے، اور اگر انسان گناہوں کی عادتوں میں پھنس جائے، یعنی انسان کو ایک ایسی الجھن پیدا ہو جائے، انسان ایک ایسی عادتوں میں پڑ جائے کہ وہ گناہ سے چھٹکارا نہ پا سکے، تو درواقع وہ گناہ کے بھنور میں پھنسا ہوا ہے، یعنی وہ انسان شیطان کی زنجیروں میں الجھا ہوا۔ کہتے ہیں ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑے عالم نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ شیطان کہیں سے سفر کر رہے ہیں، یہ دونوں شیطان ان کے ساتھ میں بغل میں چل رہا ہے، اور شیطان نے بہت ساری زنجیریں اپنے کندھے پر ڈالی ہوئی ہیں، چھوٹی زنجیر، بڑی زنجیر، موٹی زنجیریں، اور ہاتھ میں اس نے ایک بہت کافی بھاری بھرکم موٹی زنجیر پکڑی ہوئی ہے۔ وہ عالم پوچھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ یہ زنجیر ہے جس سے میں مومنین کو جکڑتا ہوں۔ کہا یہ زنجیر کیسی ہے؟ یہ تو بہت باریک زنجیر ہے۔ کہا یہ فلاں انسان کے لیے وہ تو تقریباً میرے ساتھ ہی چل رہا ہے، اس کو میں نے بہت پتلی زنجیر سے باندھا ہوا ہے۔ کہا یہ زنجیر تھوڑا موٹی ہے، یہ فلاں مومن کے لیے ہے کہ جو جسے گمراہ کرنا تھوڑا سخت کام ہے۔ ایسے ہی وہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے جاتے ہیں، پھر وہ عالم پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو تم نے ہاتھ میں موٹی زنجیر پکڑی ہوئی ہے، یہ زنجیر کس کے لیے ہے؟ کہتے ہیں یہ زنجیر میں نے بہت بڑے فقیہ کے لیے رکھی ہوئی ہے، کہ بڑے سالوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان کو جکڑ لوں زنجیر میں، لیکن ہاتھ نہیں آ رہے ہیں ابھی تک، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیسے ان کو پکڑوں۔ پھر شیطان کہتا ہے، وہ یہ واقعہ سناتا ہے، کہتا ہے کل رات میں بڑی مصیبتوں سے میں نے اس عالم کو جکڑا تھا اپنی زنجیر میں، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ زنجیر ٹوٹ کے دوبارہ میرے ہاتھ میں آ گئی اور وہ آزاد ہو گئے ہیں۔ پھر عالم کہتے ہیں، کہتے ہیں میرا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے، کہتا ہے تیرا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، تو بغیر زنجیر کے میرے پیچھے دوڑتا پھر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں خواب سے جگ جاتے ہیں، جب نیند سے ان کی آنکھ کھلی تو بڑا گھبرائے ہوئے، پریشان ہوئے، یہ کیا بات ہے؟ شیطان نے کیسی بات مجھ سے کہی ہے؟ کہتے ہیں چل کے پہلے اس فقیر سے ملاقات کرتے ہیں جس کی وہ زنجیر موٹی زنجیر تھی۔ پہنچتے ہیں اس عالم کے پاس، کہتے ہیں میں نے ایسا خواب دیکھا، پوری تعبیر، پوری بات خواب کی بتاتے ہیں ان کو، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بارے میں شیطان نے یہ بات کی، کل آپ کو رات میں جکڑا تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنے آپ کو چھوڑا لیا۔ تو عالم مسکرا کے کہتے ہیں ہاں صحیح ہے یہ بات، میرے گھر میں بہت سارے خمس کے پیسے پڑے ہوئے تھے، اور میری بیوی، میری زوجہ مریض تھی، میری بیوی بہت زیادہ بیمار تھی اور مریض تھی، میں نے چاہا کہ کچھ پیسہ وہاں سے نکال کر بیوی کے علاج کے لیے خرچ کر دوں، اور جب بعد میں پیسے اپنے آئیں گے تو میں ان کو واپس کر دوں گا۔ میں اس پیسے کے نزدیک تک گیا ہی تھا، لیکن بعد میں پروردگار کے خیال آیا، میں نے کہا کہ یہ پیسہ میرا پیسہ نہیں ہے، یہ پیسہ امت کے پیسہ ہے، یہ پیسہ کار خیر کا پیسہ ہے، مجھے اسے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اور یہ کیا کہ میں وہاں سے واپس لوٹایا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں پر شیطان نا امید ہو گیا۔ میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ کے فکر سے پرہیز کریں، اگر نہ کر سکے اور گناہ کے لب تک ہم پہنچ جائیں، گناہ کے بارڈر تک ہم پہنچ جائیں، خدا کی یاد ایسی یاد ہونا چاہیے کہ جو ہمیں وہاں سے بچا لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی ناظرین، آپ کو پھر سے خیر مقدم عرض کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، ہم کسی تمہید، کوئی اور تمہید نہیں رکھیں گے یہاں پہ، بنا تمہید کی ہم مولانا سے استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ فائد صاحب
جی بالکل بڑا اہم آپ نے شوشہ چھوڑا تھا یہاں پہ کہ پھر یہ جو قصاص ہے یا مثلا جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟
بالکل جی، دیکھیے یہاں پر دو قسم کی ہم باتیں کر سکتے ہیں، وضاحت دے سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک دفعہ اسلامی معاشرے سے باہر کے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق پڑتا ہے اور جنگ ہوتی ہے اور ان سے مقابلہ ہوتا ہے،
جی
اس وقت دیکھا کہ ہم دیکھتے ہیں اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں، یا پیغمبر اکرم اسلام نے جو جہاد کا حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے،
جی
اس میں اکثریت علماء کا یہ کہنا ہے کہ جہاد ابتدائی نہیں تھا, جہاد دفاعی
تھے اپنے بچاؤ کے لیے,
باہر سے ظلم ہوا
بالکل
اور ہجوم ہوا اور اس کے جواب میں اپنا دفاع کیا,
اور وہ بھی پھر ظلم سہنا بھی ہمارے یہاں گناہ ہے نا.
جی ظلم سہنا,
یعنی اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہمیں خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے.
جس طرح ظلم کرنا ٹھیک نہیں ہے اسی طرح ظلم سہنا بھی ٹھیک.
بالکل,
یہ تو بات تھی جب اسلامی معاشرے کا مقابلہ ایک غیر اسلامی معاشرے سے.
جی,
لیکن خود اسلامی معاشرے کے اندر بھی سورہ حجرات کی آیت ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ اقْتَتَلُوا, اگر اسلامی معاشرے کے اندر کے دو طائفے آپس میں ٹکرا جائیں تو یہاں پر مومنین کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپس میں ان کو صلح کروانے کی کوشش کریں. اگر صلح پہ راضی نہیں ہوتے اور ایک طائفہ جو ہے اور ایک گروہ وہ ظلم پر باقی رہتا ہے, تو پھر آپ نے مظلوم کا ساتھ دے کر اس کو تنبیہ کرنی ہے.
جی,
تنبیہ کرنے کے بعد اس کو واپس اپنے مقام پر لانا ہے.
جی,
اور پھر دوبارہ وہی صلح کا مسئلہ ہے کہ آپس میں ان کو جوڑنا ہے.
جی,
یہ بھی ایک اجتماعی مسئلہ ہے.
بالکل.
تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اشخاص جو ظلم کرتے ہیں.
جی,
ایک شخص ظلم کرتا ہے دوسرے شخص پر.
بالکل.
تو اگر اس ناسور کو اس معاشرے سے نہ نکالا جائے.
جی,
اور یہ ناسور پھیلتا جائے تو سارے کا سارا معاشرہ.
جی,
بیماری کا شکار ہو جائے گا اور معاشرہ خراب ہو جائے گا.
بالکل بالکل.
اس کے لیے پھر اسلام نے جو انتہائی بہترین اور احسن قانون ہے اسلام کا, اس میں یہ تعریف کیا ہے کہ اس کا پھر قصاص ہونا چاہیے. کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے. کیوں؟ تاکہ یہ اگر تنبیہ ہوگا تو پھر معاشرے کا کوئی اور فرد, کوئی اور شخص اٹھ کر ایسے ظلم کا ارتکاب نہیں کرے گا.
یعنی
لہذا اس کو معاف کی
نہیں, بالکل بالکل,
اس کو یوں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں دو تین مرحلوں میں کہ اگر ایک ذاتی مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ کس طرح برخورد کرنی ہے.
بالکل.
اور اگر ایک اسلامی معاشرے کے اندر کا مسئلہ ہے.
جی,
تو وہاں ہماری مومنین کی ذمہ داری کیا ہے. اور اگر اسلامی معاشرے کا دوسرے غیر اسلامی معاشرے کے ساتھ برتاؤ ہے, مثلا دو یہاں پر یہی سورہ حجرات کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے, اگر ایک غیر اسلامی معاشرے کا گروہ ایک کافر گروہ ٹکرا جاتا ہے ایک اسلامی گروہ کے ساتھ, تو وہاں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس مسلمان طائفے کی حفاظت کریں اور ساتھ دیں. یہ ایک مختصر سا ایسا
یعنی بڑے اہم نقطے کی طرف بالکل حضور نے اشارہ کیا ہے کہ مثلا انسان کے جسم میں ناسور ہوتا ہے, ہاتھ میں ہو جاتا ہے, تو اب ڈاکٹر کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب ڈاکٹر کو تو نہیں کہہ سکتے وہ کچھ بھی ہو, وہ یہی کرے گا کہ اس کو کاٹ دے گا عضو کو, اگرچہ بہت کوئی انسان راضی نہیں ہوگا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, لیکن وہ مجبور ہے, اس لیے اس کو نہیں کاٹے گا تو پھر پورا جسم جو ہے بیمار ہو جائے گا. آپ نے اسی طرح بہت اچھا فرمایا.
تزکیے کے حوالے سے تھوڑی سی اگر
اگر آپ اجازت دیں, یہاں پہ ہم آج کے دن کی دعا سنتے ہیں, اس کے بعد پھر
دیکھتے ہیں کتنا ٹائم بچتا ہے. اگر ٹائم رہے گا انشاءاللہ ضرور.
جی ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, بس آج کے دن کی دعا بھی سنتے جائیے, پھر اس کے بعد.
رمضان يا رمضان, 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 رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قوني فيه على إقامة أمرك, وأذقني فيه حلاوة ذكرك, وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك, واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.
ناظرین, پروگرام مہمان خدا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے, اور آئیے ہم قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں. شاید ایک دو منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہوگا, اس میں قبلہ سے استفادہ کرتے ہیں.
جی
بشیر صاحب, اگر
دو منٹ ہے.
جی دو منٹ کا ٹائم ہے. جی قبلہ, آپ تزکیہ نفس کے حوالے سے کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں.
تزکیہ نفس کے حوالے سے عرض کر رہا تھا ناظرین کی خدمت میں کہ دیکھیے اہمیت اس کی بڑی واضح ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ علماء نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا, آیات الہیہ میں اس کی بہت زیادہ تاکید آئی. اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نورانی کلام میں بہت زیادہ تاکید.
بالکل بالکل.
لیکن جو ناظرین کے لیے ایک دلچسپ نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم خود اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار، اس کا اسلوب اور اس کی روش کیا ہونا چاہیے؟
بالکل بالکل.
اس بارے میں اس مختصر سے وقت میں
جی
جو علماء اخلاق نے ہمیں ایک تجویز کیا نسخہ ہمارے لیے وہ اس طرح ہے کہ بالخصوص آج کے ایام میں کہ ماہ مبارک رمضان کے بہترین اور پربرکت ایام میں اور ہر نفس اور انسانی جو ہے وہ ایک خاص آمادگی رکھتا ہے اپنے اندر،
ایک مانوی فضا ہوتی ہے،
ایک فضا بنی ہوئی ہوتی ہے اور انسان اس سے استفادہ کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہترین فضا ہے. اسی حوالے سے ایک اور بات ذہن میں آ گئی کہ ایک سوشیالوجسٹ نے تحقیق کی تو انہوں نے جب معاشرتی حوالے سے تحقیق کا جائزہ لیا تو انہوں نے دیکھا کہ معاشرے میں عام طور پر زیادہ گناہ ہوتے ہیں لیکن ماہ مبارک رمضان میں یہ ریشو بڑا کم ہو جاتا ہے. یعنی اس سے لگتا ہے کہ معاشرے میں اور لوگوں میں ایک نفسانی اعتبار سے ایک خاص قسم کی آمادگی پائی جاتی ہے. تو اس کے لیے جو اسلوب اور طریقہ کار علماء نے بیان کیا ہے کہ کس طرح ہم تزکیہ نفس کر سکتے ہیں،
بالکل،
تو اس کے تین انہوں نے طریقے بتائے ہیں. میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہ یاد کر دوں. پہلا یہ ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اپنے ساتھ یہ شرط کریں کہ آج میں معصیت پروردگار نہیں کروں گا، آج شیطان جو کچھ بھی میرے کان میں کہے گا اس کی بات میں نے نہیں سننا، صرف وہ فرشتہ جو الہام کرے گا میرے ضمیر میں اس کی بات سننا ہے مجھے. اپنے ساتھ یہ شرط کرے کہ آج میں معصیت پروردگار نہیں کروں گا. دوسرے مرحلے میں سارا دن پھر اس کی مراقبت کرے، مراقبہ دوسرا مرحلہ، مراقبت کرے کہ میں نے اپنے صبح ایک شرط کی اپنے نفس کے ساتھ اور اب سارا دن میں وہ کام نہیں کروں گا.
یعنی وہ ایک تجدید ہے،
بار بار اس کو یاد آئے، جو ہی یاد آئے فوراً جو ہے لوٹ آئے اصلی شرط پر کہ میں نے اب شرط کی ہوئی ہے کہ میں نے آج معصیت پروردگار نہیں کروں. اب جب پورا دن گزر گیا تو شام کو
محاسبہ،
میں نے
مراقبہ اور محاسبہ.
اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کی تفصیل آپ سے کل سنیں گے، کوئی مسئلہ تو نہیں
ہے؟ یہ موضوع بڑا اہم آپ نے جوڑ دیا ہے،
شکریہ آپ کا. جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام میں ہمارے خدا، وقت میں گنجائش نہ ہونے کے سبب ہم پروگرام کو یہیں پہ روکتے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اور کل انشاءاللہ تفصیل سے اس موضوع پہ ہم بحث کریں گے. تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.
رب شهر رمضان الذي أنزلت به